رسول اللہ رسول اللہ حبیب اللہ حبیب اللہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على اهلها. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين ببلایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام. درود پڑھ دے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی قادر، جس موضوع پہ میں آج آپ کے سامنے لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں، وہ اپنے معنی کے انداز، معنی کے لحاظ سے بہت ضخیم ہے. سیرت شناسی، اور خصوصاً سیرت شناسی اور پھر اس کی راہ میں حائل رکاوٹیں. جن کتب ہائے مبارکہ سے میں نے استفادہ کیا، اس میں استاد عادل ادیب کی ائمہ کی سیاسی زندگی کا تجزیہ، اور آغائے شہید مطہری کی کتاب سیرت النبی شامل ہے، اور چند گزارشات ان دونوں کتابوں سے ایکسٹریکٹ کر کے کوشش کی ہے کہ ان کو نکات کی صورت میں، پوائنٹس کی صورت میں آپ کے سامنے نقل کروں. اس تقریر کا انداز، جو کہ جس طرح سے مجھے بتایا گیا تھا کہ ایک مقالے کی طرح کا رہے گا، لیکن ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ اس کو ہم پوائنٹس کی صورت میں اور سارٹ آف ڈسکشن کی صورت میں جو ہے وہ کریں، اور اس کے بعد آپ کے ذہنوں میں جو سوال ابھریں وہ آپ مجھ تک پہنچائیے گا، تو انشاءاللہ اس کا جواب بھی آپ کو دیا جائے گا. ایک بار درود پڑھ دیجیے. سیرت شناسی پہ بات کرنے سے قبل ہم لفظ سیرت پر روشنی ڈالنا چاہیں گے کہ سیرت سیر سے نکلا ہے، عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے چلنا. سیر یعنی چلنے، اور سیرت یعنی چلنے کا انداز. یعنی کہ ایک چیز ہوئی سیر، کہ جس میں چلنا پھرنا، حرکت کرنا اور مشاہدہ کرنا، یہ سیر کے معنی میں استعمال ہوگا لفظ. لیکن جب ہم بات سیرت کی کریں گے تو وہاں پر ہم انداز سے مراد لیں گے کہ چلنے کا انداز کیا ہے. مثال کے طور پہ، مثلا جو عربی سے واقف لوگ یہاں موجود ہیں ان کے لیے تو یہ نئی بات نہیں ہے، لیکن جو عربی سے، زبان سے بہت زیادہ آشنا نہیں ہیں، ان کے لیے ہم یہ بتانا چاہیں کہ جیسے مثلا ایک لفظ ہے جلسہ. جلسہ کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا، جیسے کہ آپ لوگ اس وقت یہاں تشریف فرما ہیں. یہی لفظ اگر جلسہ کے طور سے دیکھیں گے تو اس کا مطلب ہوگا بیٹھنے کا انداز، کہ بیٹھنے کا انداز کیا ہے. جلسہ اور جلسہ، یعنی سیر کے مصادیر میں حرکت، سیر، روش و رفتار شامل ہے، لیکن سیرت چلنے کے انداز پر منتقل ہوتا ہے. سیرت النبی کے عنوان سے اس لفظ کے معنی نبی کریم کا انداز عمل ہے. عموماً جو کتابیں سیرت کے عنوان سے ہماری دسترس میں ہیں، ان میں رسول اکرم کے عمل کو تحریر کیا گیا، جو کہ سیر ہے، سیرت نہیں. سیرت رسول اکرم کے طرز عمل، انداز عمل اور اسلوب کا نام ہے. مختصراً سیرت پیغمبر کے طرز و روش زندگی کو کہتے ہیں. یہ مشکل باتیں ہیں، تمہیدی گفتگو ہے، لیکن ذہن میں رکھیے گا کہ ایک پیغمبر کا عمل قرار پائے گا اور ایک پیغمبر کا طرز عمل قرار پائے گا. سیرت کا عنوان، سیرت کے باب میں ہم طرز عمل کو تو کہہ سکتے ہیں، لیکن رسول کے عمل کو سیرت نہیں کہہ سکتے. رسول کے طرز عمل کو سیرت کے طور پہ دیکھ سکتے ہیں. جیسے مختصر ارشاد ربانی ہوتا ہے، قل سیرو فی الارض، زمین میں گھومو پھرو. اب اگر میں اس آیت کے فقط اس ٹکڑے کو لے لوں کہ زمین میں گھومو پھرو، یعنی میں دیکھوں، پہاڑوں کو دیکھوں، زمین کو دیکھوں اور بہت سارے مشاہدات کروں، لیکن اس مشاہدے کے پیچھے کوئی سوچ کار فرما نہ ہو، تو یہ فقط سیر ہوگی جو کہ لا حاصل. لیکن اگر اس آیت کے دوسرے ٹکڑے کی طرف بھی میں جاؤں فانظر کیف کان عاقبت المکذبین، اب ذرا ڈھونڈو دیکھو کہ جو جھٹلانے والے تھے ان کی عاقبت کیا ہوئی ہے. تو اب یہ فکر لے کر جب میں سیر کروں گا تو یہ مجھے ایک نتیجہ دے گی، یہ مجھے کسی فکر کسی منزل تک لے جائے گی. یعنی کہ جب ہم کسی موضوع کو موضوع بحث بنائیں اور اس میں سیر کریں تو اس کے پیچھے اس کا مقصد ضرور ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے تاکہ ہم اس مقصد تک پہنچ سکیں جس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. ایک اور نقطہ جو ہمیں اس آیت میں نظر آتا ہے وہ لفظ فی ہے. غور کیجئے گا، یہ جو کہا ہے سیرو فی الارض، یوں نہیں کہا جا رہا سیرو علی الارض زمین پر گھومو پھرو، نہیں زمین میں گھومو پھرو. یعنی کہ صرف جھٹلانے والوں کی عاقبت مطلب کہ ذہنوں میں فرعون اور حامان اور وہ لوگ نہ آئیں، اور بھی بہت سے مصادیق ہیں. جیسے تحقیق کرو، ذرے ذرے کا سینہ چیر کر دیکھو کہ اندر کون سا نظام کار فرما ہے. ہر ذرہ اپنی مرکزیت کی طرف تمہیں نظر آئے گا. ایٹم کو توڑیں گے تو اس میں بھی آپ کو الیکٹران ایک مرکز کے گرد گھومتے ہوئے نظر آئیں گے. گیلیکسیز پہ نظر ڈالیں گے، وہ بھی ایک مرکزیت کی طرف لے کر جائیں گے. تو گھومو پھرو زمین میں اور پھر دیکھو کہ جن لوگوں نے اس نظام کو جھٹلایا ان کی عاقبت کیا ہو گئی. اس فی کو آئی ہوپ میں کافی حد تک آپ کے سامنے بیان کر سکا. بس اب اس فی کو یاد رکھیا، یوں ہی نہیں کہا گیا کہ سیرو علی الارض جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. اگر اس آیت کا لفظ فی سمجھ میں آ گیا تو مجھے ایک اور فی سمجھانے میں دقت نہیں ہوگی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃً حسنہ، یعنی کہ اب جب میں رسول کی سیرت کا مطالعہ کروں گا تو وہ فقط ایک پہلو کو سامنے رکھ کر نہیں کروں گا، زندگی کے تمام شعبہ ہے تمام شعبوں میں رکھ کر رسول خدا کی زندگی اور رسول خدا کی طرز عمل کا مطالعہ کروں گا. بس جس طرح زمین میں اتنی گہرائی سے سیر کی تھی اور وہ بھی ایک مقصد کے تحت، اسی طرح رسول اللہ کی زندگی میں گہرائی کے ساتھ ہر ہر پہلو کی سیر کرو ایک مقصد کی خاطر، اور وہ ہے اسوہ حسنہ، یعنی کہ مکارم اخلاق، اخلاق کو بلند کرنے کا ایک ذریعہ. مثلا رسول مبلغ تھے، آپ کی تبلیغ کی روش کیا تھی، کس طرح سے آپ دعوت دیا کرتے تھے. رسول رہنما تھے تو کیا طریقہ اپنایا کرتے تھے، معاشرے کی قیادت کس انداز میں کیا کرتے تھے اور تنظیم کیسے کیا کرتے تھے، اس کے لیے کیا طریقہ کار، کیا طرز فکر، کیا طرز عمل ایڈاپٹ کیا کرتے تھے، اس پہ ہماری نگاہ ہونی چاہیے. یہاں ایک اور بات واضح کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ کہ ایک لفظ ہے خلق اور دوسرا ہے خلق. خلق یعنی ظاہری خلقت، خلق یعنی کردار، گفتار، رفتار اور باطنی روش. سیرت کا مطالعہ یعنی اس لیے کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ یہ جو ہیں خلق عظیم پر فائز ہیں، یعنی کہ جو ان کا کردار ہے، جو ان کے افکار ہیں، جو ان کے فکری پہلو ہے وہ خلق عظیم، وہ ایک عظیم مرتبے پہ فائز ہے، اس لیے حق رکھتے ہیں کہ تم ان کی پیروی کرو، اس لیے کہ تمہیں دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہی تھا کہ اپنے مانوی کمال کو انتہا تک پہنچاؤ. چنانچہ رسول کے طرز عمل کو مد نظر رکھ کر جب اپنے خلق کو بہتر بنایا جائے گا تب ہم مانوی کمال حاصل کر سکیں گے، جو ہمارا مقصد تخلیق بھی ہے اور وظیفہ بھی. یقیناً ہم رسول اللہ تو نہیں بنیں گے لیکن خلقیت کے اعتبار سے کسی درجے میں رسول کے درجے پر ہوں گے. مثال کے طور پر رسول خدا یتیموں کی پرورش کیا کرتے تھے، شفقت سے پیش آیا کرتے تھے. اب اگر میں اپنے ذمے کچھ یتیموں کی کفالت لے لوں اور ان پر شفقت کروں تو بمعنی خلقیت اس درجے میں تو میں رسول کے ساتھ ہوں گا، جیسے رسول خدا خود فرماتے ہیں کہ میری اتباع کرو، جو میری اتباع کرے گا وہ جنت میں میرے درجے میں ہوگا، وہ بمعنی خلقیت. تو اسی طریقے سے ہم اس صفت میں کہیں نہ کہیں اعلیٰ درجے پہ ضرور فائز ہوں گے. اب ہم یہاں پر تھوڑا سیرت شناسی کے اہداف کے اوپر نظر ڈالتے ہیں کہ وہ کیا اہداف ہیں کہ جو کہ سیرت شناسی کے وقت موضوع بحث ہونے چاہئیں۔ بہت سے مورخین کی نظر میں سیرت کو پڑھنے کا مقصد محض اجر و ثواب ہے کہ اجر و ثواب ملے گا ہمیں آخرت میں، ہم رسول کی سیرت کا مطالعہ کریں گے، جلسہ اٹینڈ کریں گے اور اس کے بعد ہمیں ثواب ملے گا اور اس کے بعد ہم گھر چلے جائیں گے۔ کیا ہر وہ چیز، یہاں دو نقطے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، کیا ہر وہ چیز جو انبیاء سے یا آئمہ سے لکھی یا بولی جائے، خواب و غیر مستند اور من گھڑت ہی کیوں نہ ہو، کیا اس کا سننا اجر و ثواب آخرت کا موجب ہو سکے گا؟ یہاں ایک سوال یہ ہے۔ دوسرا سوال کہ اجر و ثواب کا باعث قرار دینے کی جو لاجک ہے ان اعمال کے پیچھے یقیناً کوئی نہ کوئی فلسفہ بھی رکھتے ہیں، مثلاً زکوٰۃ ادا کرو، اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہے کہ جب آپ زکوٰۃ ادا کریں گے، خمس ادا کریں گے تو معاشرے سے جو ہے وہ فقر دور ہوگا، ٹھیک ہے، جو طبقاتی نظام ہے وہ ختم ہوگا، تو اس کا فلسفہ بھی ہمیں نظر آتا ہے، اس لیے اس کام میں اتنی زیادہ فائدہ بھی رکھا ہے۔ لیکن اگر فقط سیرت کو پڑھا جائے گا اور اس کا عملی زندگی سے کوئی رابطہ نہیں ہوگا، تو کیا اس کے باوجود بھی اس قسم کی سیرت کو پڑھنے میں کوئی اجر اور ثواب موجود ہے کہ نہیں؟ تو یہ ایک دوسرا اہم نقطہ تھا۔ پھر کچھ حضرات کا یوں کہنا ہے کہ سیرت کو ہم ذخیرہ معلومات کے لیے، یعنی کہ معلومات جمع کرنے کے لیے سیرت کا مطالعہ کیا جائے۔ یقیناً سیرت تاریخ کا حصہ ہے، تاریخ علم ہے اور حصول علم بذات خود ایک اچھا عمل ہے، لیکن جو بات قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ ہر علم بذات خود فضیلت رکھتا ہے، کیا ایک علم کو دوسرے علم پر جو فضیلت دی گئی ہے اس کے اس فضیلت کو جانچنے کا معیار کیا ہے؟ کیوں ایک علم بہت زیادہ با فضیلت ہے اور ایک علم بہت زیادہ با فضیلت نہیں ہے؟ یقیناً جو علم بہت زیادہ با فضیلت ہوگا، یعنی کہ مقدس اور با مقصد ہوگا، اس کی اتنی ہی زیادہ فضیلت ہوگی۔ لہذا اگر علم سیرت انبیاء اور ائمہ کسی خاص مقصد اور ہدف کا حامل نہ ہو تو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ یہاں سے بھی ہمیں ایک نقطہ نظر آتا ہے کہ سیرت کا مطالعہ کسی خاص فکر، کسی خاص انداز کو ذہن میں رکھ کر پھر جب ہم مطالعہ کریں گے اور سیر نہیں کریں گے، سیرت کا مطالعہ کریں گے، طرز عمل کا مطالعہ کریں گے، تو ہمیں یقیناً اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ پھر یہاں کچھ اور افراد کے جن کا ایک نظریہ یوں بھی ہے کہ مطالعہ جو ہے وہ مطالعہ سیرت برائے پیروی، یہی وہ نقطہ تھا جہاں میں اپنی تقریر کو لانا چاہ رہا تھا کہ سیرت کا مطالعہ، یعنی کہ ہمیں ایسے افراد کی ضرورت ہے جن کے نظریات حق اور صداقت پر مبنی ہوں، غلطی اور خطا سے پاک ہوں، نشیب و فراز اور سخت حالات میں بھی اپنے نظریات سے سرمو منحرف نہ ہوں اور ان پر پورا پورا عمل کر کے دکھاتے ہوں اور دکھاتے رہیں، تاکہ ہم اپنی زندگی ان کے نقش قدم پر استوار کر سکیں۔ یہی وہ نظریہ ہے، یہی وہ ٹھیک نظریہ ہے کہ جس کو مد نظر رکھ کر جب ہم سیرت کا مطالعہ کریں گے تو یقیناً نہ صرف اس مادی دنیا میں فائدہ اٹھا سکیں گے بلکہ وہ عالم روحانی، وہ عالم جو کہ جہاں واقعتاً انسانیت کی کمال ہے، معراج ہے، ضرور فائدہ حاصل کر سکیں گے۔ اب یہاں بہت ہی اختصار کے ساتھ میں ان رکاوٹوں کی طرف آپ کی توجہات مبذول کرانا چاہوں گا کہ جو کہ سیرت شناسی کے باب میں رکاوٹیں حائل ہیں، کہ جن کی وجہ سے ہم رسول کی اس روش تک، اس طرز عمل تک نہیں پہنچ پاتے۔ وہ وجوہات بہت سی ہیں، میں نے صرف مختصراً دو آپ کے سامنے رکھنے کا ارادہ کیا ہے کہ خدا مجھے توفیق دے کہ میں اس کو سمجھا بھی سکوں۔ اس میں سب سے پہلی رکاوٹ جو ہے وہ ہے انبیاء کی ولایت تکوینی کو ولایت تشریعی پر فوقیت دینا. یہ ایک اہم مسئلہ ہے. ولایت تکوین کو حد سے زیادہ اہمیت دینا بھی سیرت معصومین کو پڑھنے میں ایک رکاوٹ ہے اور ولایت تشریعی سے صرف نظر ہے. اس نقطے کو میں یوں واضح کروں کہ رسول خدا کو اللہ نے مبعوث برسالت کیا اور ہدایت کے لیے بھیجا. اب جب نبی اپنے جیسے لوگوں میں, یعنی کہ جس معاشرے میں وہ مبعوث ہوا ہے, جب کسی بات کی طرف ہدایت دیتے ہیں, کوئی دعویٰ, کوئی حکم تشریح صادر فرماتے ہیں اور لوگ اس کا انکار کرتے ہیں, تو اس کی دلیل کے لیے آپ معجزہ دکھاتے ہیں, یعنی کہ ولایت تکوینی کو تصرف کرتے ہیں. یہ جو ولایت تکوینی کا تصرف ہے, ٹھیک ہے, یہ اپنی ولایت تشریعی کو ثابت کرنے کے لیے ہے. یعنی ایک ولایت سے دوسری ولایت کو ثابت کیا جا رہا ہے, تو جس ولایت کو ثابت کیا جا رہا ہے وہ ولایت زیادہ اہمیت کا حامل ہے, یا جس سے اس ولایت کو ثابت کیا جا رہا ہے وہ ولایت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. یقیناً جس ولایت کو ثابت کرنے کے لیے ولایت تکوینی کا سہارا لیا جا رہا ہے وہ زیادہ اہمیت کی حامل ہے, جو کہ میرے اور آپ کے لیے قابل اتباع ہے, وہ رسول گرامی کی اور آئمہ کی ولایت تشریح. تو اب اگر ہم آئمہ یا ختم مرتبت کی وہ ولایت تکوینی کی طرف زیادہ روشنی ڈالیں یا زیادہ ڈسکس کریں, جو کہ میرے اور آپ کے لیے قابل اتباع نہیں, تو یہ بھی ہمیں سیرت شناسی سے دور کر دے گی, ٹھیک ہے. اور میں ان کے عمل کو اپنے عمل کے لحاظ سے نہیں جانچ سکوں گا. تو یہ ایک اہم مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ یہاں پر پھر یوں ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جیسے ماضی میں بہت سارے جیسے جنگیں ہوئی ہیں, بہت سارے معاملات ہوئے ہیں, بہت سارے کنفلکشنز ہوئے ہیں, اور بہت سے قانون ہیں کہ جو کہ امپلیمنٹ ہیں دنیا میں مختلف اقوام کے اندر, اور خدا کا قانون بھی امپلیمنٹ ہے, ٹھیک ہے. اور وہ خدا کا قانون جو ہے وہ یقیناً حقدار کو حق دلاتا ہے, جو غاصب ہے اسے حق کو لے کر جو حقدار ہے اس تک پہنچا دیتا ہے. اختیارات کا جب لوگ غلط استعمال کرتے ہیں تو پھر یہ اونچ نیچ ہوتی ہے, اور پھر اس کے نتیجے میں جنگ بھی ہو جاتی ہے, اور جنگ کے بعد جو نتیجہ نکلتا ہے وہ محض اتفاقی ہوتا ہے, جیت بھی ہو سکتی ہے, ہار بھی ہو سکتی ہے, اس کے پیچھے کوئی فلسفہ نہیں موجود ہوتا. اس لیے بھی سیرت کو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ آپ کو پتہ نہیں لگے گا کہ پریڈکٹ نہیں کر سکیں گے کہ ہار کیا ہے اور جیت کیا ہے, یہ ایک فلسفہ. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں, ایسا نہیں ہے. جب اس بات کا جائزہ, مطلب یہ چیز, اس بات کا جائزہ جو ہے, اگر آپ یوں لینا مقصود ہو کہ وہ کیا شے ہے جو فتح سے ہمکنار کرتی ہے, اور کیا وہ کیا شے ہے کہ جو کہ ہمیں ناکامی کی سمت لے جاتی ہے, جب تک ہمیں اس شے کا نہیں معلوم ہوگا تو ہم کما حقہ جو عملی میدان ہے وہاں پر ہم سرخرو نہیں ہو سکیں گے. اور اس حوالے سے بھی سیرت اور انبیاء کے حالات زندگی اور ائمہ کے حالات زندگی کو پڑھنے میں ایک سیر حاصل ہمیں گفتگو جو ہے ہمیں ایک سیر حاصل استفادہ ہم کر سکتے ہیں, تاکہ اپنی زندگیوں میں ان اصولوں کو استوار کریں کہ جو کہ ان لوگوں نے اپنی زندگیوں میں استوار کیا. آخر میں اس بات کی طرف کنکلوڈ کروں گا کہ ہمیں اور آپ کو رسول خدا کی جو خلقیت ہے, یعنی کہ وہ جسے ہم کہتے ہیں جو کہ باطن ہے, جو کہ ہماری اور آپ کی اصل کردار ہے, اس معاملے میں رسول خدا کی پیروی کرنی چاہیے. اس معاملے میں طرز عمل, رسول کے طرز عمل, انداز عمل کو کی طرف دیکھنا چاہیے کہ رسول نے جو عمل کیا وہ عمل رسول خدا نے کیوں کیا, کیا پرائیورٹیز تھیں جو کہ ان کے ذہن میں موجود تھیں, جو ان کی فکر میں موجود تھیں. یہی روش ہم جب ائمہ کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے کہ ہم فقط رسول کے یا امام کے عمل کو نہ جانچ رہے ہوں بلکہ یہ بھی دیکھ رہے ہوں کہ وہ عمل جو کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے کیا فکر کار فرما ہے، تاکہ ہم اپنے ذہنوں کو، اپنے افکار کو رسول خدا اور خصوصاً ائمہ کے افکار سے ملا سکیں. اور دا لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، حضرت حجہ جو کہ ہمارے اور آپ کے زمانے کے امام ہیں، اپنی فکر کو ان کی فکر کے مطابق کر سکیں، تاکہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس اس دور میں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کر سکیں کہ اس وقت میری کیا ذمہ داری ہے، مجھے کیا عمل کرنا چاہیے اور کس طرح سے کرنا چاہیے. آخری بات میں یوں کر کے ختم کروں گا کہ اس معنی میں یقیناً ہم دین شناس کی کیٹیگری میں آ جائیں گے، دیندار کی کیٹیگری سے نکل کر. ایک ہوتی ہے دینداری اور ایک ہوتی ہے دین شناسی. دین شناس کا مطلب، یا جسے آپ اپنے طور پہ کہیے کہ عزاداری اور عزا شناسی، یہاں سے سمجھانا بہت آسان ہے. عزاداری جیسے کہ روایتی عزاداری ہوتی ہے بالکل اسی طریقے سے، لیکن ایک عزا شناس ہونا کہ میرا میسج، امام حسین علیہ السلام کا پیغام کس طریقے سے، کس وقت احسن طریقے سے امت مسلمہ اور اقوام تک پہنچ جائے، اس طریقے کو اپنا کر اس انداز سے عزا داری کرنا یقیناً عزا شناسی ہے، عزا کو پہچان لینا. تو بہرحال دعا ہے خدا بند کریم سے کہ ہمیں صحیح معنوں میں کما حقہ سیرت شناسی کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ائمہ اور انبیاء کی جو افکار ہیں ان سے قریب ہونے، ان کے اس درجے میں آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں حقیقی منتظرین میں شمار کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود پڑھ دیجیے محمد والے میں. اگر کسی برادر کے یا خواہر کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں، جو بھی فارمیٹ ہے آپ کا. جی بالکل، بہت اچھا سوال ہے اور بہت بیسک سوال بھی ہے، اور عموماً ہمارے خصوصاً جوانوں میں اس قسم کی بحث کا چونکہ فقدان ہے، تو میں تبرکاً آپ کے سامنے چند جملے ضرور عرض کروں گا. دیکھیں، ولایت، پہلے تو لفظ ولایت کو تصور کر لیں. ولایت کیا ہے؟ ولایت اولیت سے نکلا ہے، ولایت اولیت، سرپرستی. ٹھیک ہے، جب رسول خدا فرما رہے ہیں کہ کیا میں تم سے زیادہ تمہارے نفسوں پر اولیت نہیں رکھتا، سب نے کہا کہ آلو بلا کیوں نہیں رکھتے. یہ اولیت کون سی اولیت ہے؟ شہید مطہری نے اس کی جو کیٹیگرائزیشن کی ہے وہ کچھ اس طرح سے کی کہ اس ولایت کو ہم چار طریقوں سے منقسم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اہل بیت اور ائمہ کی ولایت، یعنی کہ پہلی ولایت جو ہے وہ کہلائے گی ولایت مودت، یعنی کہ انبیاء، یعنی کہ رسول خدا سے اور خصوصاً اہل بیت سے مودت کرنا، محبت کرنا. یہ وہ ولایت ہے کہ جس کے اندر اتنا طے ہے کہ کوئی بھی مسلمان اہل بیت کا دشمن نہیں ہے. ٹھیک ہے، محب ہے، محبت کرتا ہے، وہ جس لیول کی بھی محبت ہے، لیکن بہرحال جو دشمن ہے وہ ناسپی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے ولایت مودت. دوسری جو ولایت ہے وہ ہے ولایت تصرف، ولایت تقوین کی طرف جہاں، یعنی کہ جو خدا نے اختیارات دیے انہیں عالم میں تصرف کرنے کے، یہ ولایت تقوین ہے. سورج کو پلٹا دیا، چاند کو دو ٹکڑے کر دیا. ٹھیک ہے، تیسری ہے ولایت امامت، یعنی کہ میں اپنے اور اپنے ہر عمل میں امام کو میزان قرار دوں. ٹھیک ہے، اپنے ہر عمل میں امام کو میں میزان قرار دوں کہ جو میں عمل کر رہا ہوں وہ کیا کر رہا ہوں، وہ صحیح ہے کہ نہیں. ہر عمل میں اپنے عمل کو امام سے جانچوں. ٹھیک ہے، امام کو میزان قرار دے کر. اور آخری جسے ہم کہیں گے وہ ہے ولائے زعامت، یعنی کہ یہ جو ابھی جانچ رہے تھے یہ انڈیویجول جانچ رہے تھے. ولائے زعامت میں یوں ہو کہ آپ کی جو پورا معاشرہ ہے، مسلم معاشرے کی جو ذمہ داری ہے، سیاسی، فکری، اقتصادی، یہ کس کے ہاتھ میں ہوگی؟ یہ بھی امام کا حق ہوگا، یہ بھی ائمہ کا حق ہوگا، یہ ولائے زعامت ہے۔ تو جب کبھی بھی ولایت کی بات کی جائے تو ان چاروں طریقوں سے ولایت کی بات کی جائے کہ ہمارے فکری اور سیاسی اور اقتصادی معاملات، مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کے اندر بھی جو ذمہ داری ہوگی، یعنی کہ حق حکومت جو ہوگا وہ بھی امام کا ہوگا، یہ ولائے زعامت ہے۔ اور ولائے امامت یعنی کہ میرا انڈیویجول عمل جو ہے ہر ہر معاملے میں میزان جو ہے وہ امام قرار پائیں گے۔ ولایت تشریح یعنی کہ جو وہ حکم دے رہے ہیں یہاں حلال اور حرام کا، وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم فانتہوا، اس معاملے میں کہ جو وہ آپ سے کہیں، جو وہ آپ کو دیں لے لو، اور جسے منع فرمائیں رک جاؤ، اس معنی میں۔ تو یہاں آپ کو اتباع کرنا ہے تشریحی معاملات کے اندر۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جو ہے وہ چاند توڑنے کی کوشش کرنا شروع کر دیں، وہ ولایت تکوین ہے، انشاءاللہ اگر اللہ نے آپ کو اجازت دی تو آپ یہ بھی کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن بہرحال جو قابل اتباع ہے وہ یہ تشریحی معاملہ ہے۔ جی،
ابھی آپ نے تذکرہ کیا ولایت محبت کا، اور اس میں آپ نے اس کے ترجمے میں محبت کی طرف اشارہ کیا، جبکہ میرے علم کے مطابق محبت یا حب اور مودت میں
فرق ہے۔ مودت ایک بات
ہمارے لوگ اکثر نہیں جانتے، اور آئے کہ ترجمے میں بھی یہی کر دیتے ہیں کہ اہل بیت سے محبت کرو، بلکہ وہاں ٹوٹل سرنڈر مطلب ہے محبت، ایک عربی کا الگ۔
بالکل، اگر غور کریں تو اس سرنڈر ہونے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس مودت اور محبت کے پیچھے جو اصول کار فرما ہے وہ یہی ہے کہ جب آپ ان سے اتنی محبت اور اتنی مودت کرتے ہیں تو تقاضا یہ ہے کہ آپ کا عمل ان جیسا ہو،
کیونکہ محبت عمل کے بغیر ہوتی ہے، اور یہ محبت،
بالکل محبت ہو جاتی ہے، مودت کی جاتی ہے عقل اور شعور کے ساتھ۔ بالکل، ہم ایک عمومی معاملہ جیسے میں نے کہا امت مسلمہ میں تو اس کو ہم نے ہائی لائٹ کیا۔ بات آپ کی بالکل 100% صحیح کہ مودت اپنے ہوش اور حواس، عقل کے ساتھ، معرفت کے ساتھ کی جاتی ہے۔ جی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔